أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. درود بجد محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ لوگوں کو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ یا عذاب الہی سے بچ جاؤ. اب توحید کے سلسلے میں، وجود خداوند تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں یہ ایک سوال ہے کہ کیا وجود خدا، یا یوں کہیے کہ قیامت، مجبور کرتی ہے کہ خدا کو مانا جائے، یا یہ کہ خود خدا کا وجود اپنی ایک باقاعدہ دلیل رکھتا ہے. فرمایا کہ رحم اللہ عمران، خدا رحمت کرے اس شخص پر کہ علما، جو یہ سمجھ لے اور جان لے کہ من عین و الى عین، کہ جو کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے، یعنی رسالت اور امامت، رسالت اور ولایت انسان کو دو نقطوں کے درمیان محصور کر کے، مقید کر کے، محبوس کر کر یہ گفتگو فرما رہی ہے کہ تمہیں اپنی ابتدا کا بھی خیال ہونا چاہیے اور انتہا کا بھی. ابتدا کو اگر تم نہ مانو، خدا کے وجود کو ٹھکرا دو، لیکن انتہا ہر شخص جانتا ہے کہ اسے موت آنی ہے، اور موت کے بعد کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا. کن لوگوں کو پتا ہے؟ کہ جو وجود پروردگار پر ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتب پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ موت کے بعد ایک حساب کتاب ہوگا. اگر اس بات کو ایک عقلی زاویے کے حساب سے دیکھا جائے، تو جس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا، یا جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ موت کے بعد ہر چیز فنا ہو جائے گی، ایسے مکتب فکر کو کم از کم ایسے مکتب فکر کی طرف مراجعہ کرنا چاہیے اور ضروری ہے کہ جو موت کے بعد پیش آنے والے سوالات کا جواب رکھتا ہو. ان سوالات کے جواب اس کے پاس ہو. کیوں؟ کیونکہ ایک عقلی سی بات ہے، اگر آپ کسی منزل کی طرف رواں دواں ہیں اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اپنے سوالوں کا کہ اس منزل پر کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، کس طرح سے ہوگا، کس کیفیت کے ساتھ ہوگا، تو اب آپ پر لازم ہے، عقل کہتی ہے کہ ڈھونڈیے ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو، اب آج کل کے دور میں ان سافٹ ویئرس کو، ان چیزوں کو، اطلاعات کے ان مراکز کو، کہ جہاں پر آپ کے سوال کا جواب دیا جائے کہ جب اس منزل پر پہنچو گے تو کیا واقعات ہوں گے. بہت سے بہت یہ ہوگا نا کہ آپ کو ان کے جوابات پسند نہیں آئیں گے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کہیں گے یہ جوابات بے بنیاد دے رہا ہے. تو یہ کب ہوگا جب آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ جوابات بے بنیاد ہیں؟ جب آپ ان جوابات کو دیکھیں گے، پرکھیں گے، سمجھیں گے، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے. تو محمد آل محمد کی شخصیت کے دو پہلو ہیں، ایک لحاظ سے دو پہلو ہیں. ایک وہ پہلو جو خالصتاً عبادات کے لیے فرمائے، فقہ کے لیے، تین اور چار رکعتوں میں شک ہو تو کیا کرو، فلاں چیز نجس ہو جائے تو کیا کرو، قربانی کیسے کرو، نماز کیسے پڑھو. اب یہاں محمد آل محمد کی حقانیت اس طرح سے واضح نہیں ہو سکتی کہ جس طرح سے، میں نے کیا کہا، اس طرح سے واضح نہیں ہے کہ جس طرح سے محمد آل محمد نے سماجی اقدار، انسانی اقدار، روح انسانی، ذہن انسانی، نفس انسانی، انسانی رابطوں کے بارے میں جو گفتگو فرمائی ہے، اور جس جن چیزوں کو محمد آل محمد نے، اہل بیت نے بنیاد قرار دے کر گفتگو فرمائی ہے، آپ ان چیزوں کو رکھ کر دیکھیے دنیا کے مفکرین کے سامنے، اور تب آپ کو نظر آئے گا کہ وجود معصومین کس مقام پر ہے۔ مختلف مقامات پر اگر آل محمد کی شخصیت کو آپ پرکھیں، جہاں حالات دگرگونی کا شکار ہیں، جہاں زلزلے آ رہے ہیں، جب سیلاب آ رہے ہیں، معاشرے میں عجیب افراتفری ہے، اگر یہ ہستیاں آپ کو اپنے مقام پر ثابت قدم نظر آ رہی ہیں، اگر ان ہستیوں کی ذات میں کسی قسم کا خوف و ہراس نہیں ہے، کسی قسم کا قلق، پریشانی، دغدغہ خاطر نہیں ہے، دل نہیں ہول رہا ان ہستیوں کا، تو یہ تو ماننا پڑے گا یہ ہستیاں کسی ایسی ذات سے منسلک ہیں کہ اس نے ان کو عجیب و غریب قسم کے وعدے دیے ہیں۔ جب ہی تو یہ ہستیاں، جب دنیا والے ان کا پتا پانی ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، تو یہ پامردی، استقلال، عزم و ثبات ارادہ کے ساتھ اپنے مقام پر ڈٹے رہتے ہیں، کم از کم یہ تو ماننا پڑے گا۔ اور اب آپ دیکھ لیجئے دنیا کے مختلف حالات میں۔ کل کی تقریر کا خلاصہ اور تھوڑی مزید کسی حد تک تفسیر یا تشریح بھی، کہ کل جو آیات آپ کے سامنے پیش کی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملتبس نہیں کیا، ظلم کا لبادہ نہیں اڑایا، ظلم کا رنگ نہیں آیا، ظلم کی گرد نہیں چڑھی کسی بھی قسم کے، لم یلبسوا بظلم، ایمان کے لفظ کو حذف کر کے پڑھ رہا ہوں، لم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، امن ان کے لیے ہے، صاحبان ہدایت یہی ہے۔ اس سے پہلے میں نے کیا آیت پڑھی تھی کہ دیکھو پروردگار عالم فرما رہا ہے ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، جو ہمارے ملائکہ پر، ہماری ذات کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، ہماری کتابوں کے بارے میں کفر کرے گا تو کیا ہوگا؟ ولہ ولالن بعیدہ، بہت دور کی گمراہی میں چلا جائے گا۔ اور اس سے پہلے کیا پڑھا تھا میں نے آپ کے سامنے؟ کلیدی آیت یہ تھی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ یہ قرآن نے بڑا عجیب کام کیا ہے، یعنی ایمان والوں کو بے ایمان قرار دے دیا، تبھی تو اب کہیں کہ نہیں سب ایمان والے برابر ہیں، تو پھر یہ آمنوا آمنوا کیوں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کس کے اوپر ایمان لاؤ؟ باللہ ورسولہ، یہ اس سے بڑھ کر میں نے کہا عرصہ ذلت کی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ایمان لانے والوں سے کہہ رہا ہے، تو کوئی تو نقص ہوگا، کوئی خامی ہوگی، پھر کیا فرمایا؟ اور کس پر ایمان لاؤ؟ ایمان لاؤ کس پر؟ اس کتاب پر، الکتاب الذی نزل علی رسولہ وانزل من قبل، رسول سے پہلے جو کتابیں آئیں اور اس رسول پر جو ایمان ہم نے کتاب بھیجی اس پر ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ ان ایمان لانے والوں میں کوئی تو نقص ہوگا ایمان میں، ڈھونڈنا یہ ہے کہ یہ نقص ہے کہاں پر۔ اب آپ کے یہ نفاق کی بات ہو رہی ہے تو پروردگار کی زبان نعوذ باللہ آپ نے پکڑی دی یا میں نے، کہ جو دسیوں دفعہ قرآن میں نفاق کا لفظ استعمال کر چکا ہے اس نے یہاں پر منافقت کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب میں نے کلرز کیا تھا کہ یہ ایک تیسری صنف ہے جو نہ کفار میں ہے، نہ مومنین میں ہے، اور نہ منافقین میں ہے، بلکہ چوتھی صنف۔ منافقین کا کیس اور ان کا جو سلسلہ ہے وہ معلوم ہے، کفار کا سلسلہ واضح ہے، مومنین واضح ہیں، یہ مومنین کے اندر ہے، یہ مومنین میں شامل ہے بظاہر، لیکن دل میں کبھی ایمان آ جاتا ہے، کبھی کفر آ جاتا ہے۔ یہ آتا کیسے ہے؟ کل یوم ہوا فی شان، جب جب پروردگار اپنے رسول کے ساتھ عجیب طرح کی سرگوشیاں فرماتا ہے، یہ سرگوشی کو برداشت نہیں کر پاتے، ایمان ڈاماڈول ہو جاتا ہے۔ وہ سرگوشی جو مقام غیب میں کی وہ تو زمین پر آ ہی نہیں سکتی، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، وہی کی پروردگار نے جو وہی کرنی تھی، وہ سرگوشی جب زمین پر آئی، بلغ ما انزل الیک من ربک، بن کے پہنچا دو وہ چیز جو پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ پروردگار عالم تو خود بتا دیتا، پہنچا دو نماز جو پہنچانے کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ کتب علیکم الصیام، ہر واجب بتا دیا، پہنچا دو وہ چیز جو پہنچانے کا حکم ہے۔ یہ چیز ایسی ہے کہ اس کی حقیقت کو سوائے خدا، نبی خدا کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ اب اللہ کیوں بچائے گا لوگوں سے، کس طرح سے بچائے گا؟ یہاں تک یہ بات آ گئی، اور اس کے بعد ایمان کو ظلم کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ ملاوٹ نہ کی جائے، جب تک رسول خدا ہیں تو ایمان کو ظلم کے ساتھ ملانے کا سوال ہی نہیں۔
جس کا ایمان ظلم کے ساتھ ملے گا، رسول خدا موجود ہے سامنے، آپ نے اپنی تصحیح کر لی، اصلاح کر لی، لائن پر لے آئے بچوں کے لیے، پٹے کی مدد سے ایک لکیر کھینچی، رسول خدا کی ذات مقیاس ہے ہر چیز کا. اب وہ جو عالم بالا سے سرگوشیاں زمین پر آ رہی تھی، وہ جو مرکز تھا جن سرگوشیوں کا، ذات رسول خدا، وہ جو ذات غیب الہی ہے، باطن رسول غیب الہی ہے، یہ غیب نکل کر کیسے آتا ہے؟ رسول کی گفتار کے ذریعے، رسول کے کردار کے ذریعے. اب رسول چلا جائے تو کیا کرو؟ رسول کی موجودگی میں کیا کرو؟ حدیث جو میں نے کل پڑھی، اب سلسلہ کلام کو یہاں سے آگے بڑھاؤں گا، یہ رسول کے وصال کے بعد اور رسول کی زندگی میں قید نہیں ہے. فرمایا من عطا علیًا فقد عطانی ومن عصا علیًا فقد عصانی. چاہے میری زندگی ہو چاہے میری موت ہو، جو رسول، جو علی کی اطاعت کرے اس نے میری اطاعت کی، جس نے علی کے حکم کو ٹھکرا دیا اس نے میرے حکم کو ٹھکرایا. یعنی اگر تمہیں روح رسول خدا تک پہنچنا ہے، اگر تمہیں غیب رسول خدا تک پہنچنا ہے، اگر تمہیں اتصال کو برقرار کرنا ہے شب معراج کے واقعے سے، اگر تمہیں خدا کی ہر وہ سرگوشی کہ جس کا مرکز نفس رسول ہے، روح رسول ہے، اس سے تعلق برقرار کرنا ہے، چاہے میں زندہ رہوں یا مر جاؤں علی کی اطاعت کرتے رہنا. یہی وجہ ہے کہ درویش حضرات، صوفیہ، متصوفہ، فقراء، جتنے بھی آپ نام لیجیے، ان کو ایک خاص شغف ہے، ایک خاص شوق ہے، ایک خاص تعلق ہے، محبت ہے علی بن ابی طالب کی ذات سے. اچھا، اب یہ فرقے کی بات ہو ہی نہیں رہی. جیسے میں نے پہلے دن عرض کیا تھا، شاید مجھے یاد آ رہا ہے کہ محرم، سید الشہداء، یہ فرقوں کی بات ہی نہیں ہے، یہ بات ہے رسول خدا کو پرسہ دینے کی. بھائی رسول کے نوازے کا غم ہے، اس سے آگے کوئی بات ہی نہیں ہے. مولانا آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ ارے میرا وہی ایجنڈا ہے جو رسول خدا کا کربلا کے سلسلے میں ایجنڈا ہے، کہ مصائب حسین ابن علی کا ذکر کرو، لوگ یاد کریں، یہ مصائب دل میں زندہ رہیں. احادیث جو موجود ہیں، ظاہر سی بات ہے جو موضوع میں سوچ کر آیا ہوں، جو رب دینا ہے وہ پھر بات طویل ہو جائے گی. انشاءاللہ دعا کیجیے آپ لوگ کے کوئی توفیق دے خدا ایسی کہ جو احادیث جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ مسئلہ کہ پروردگار عالم واقع کربلا کو شہزادی کونین کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کسی اور کی آنکھ سے نہیں دیکھتا، یا رسول خدا کی آنکھ سے، یہ ایک بہت عجیب گفتگو ہے. احادیث، اور یہ میری کوئی، میں آسمان سے تارے توڑ کے نہیں لا رہا، احادیث میں موجود ہے یہ. جو شخص مطالعہ کرے اس چیپٹر کا کہ جہاں پر یہ واقعات موجود ہیں، تو وہاں پر اس کو احادیث واضح انداز سے مل جائیں گی. ایمان اور کمال بندگی، ایمان کے سلسلے میں اب یہ وہ جگہ ہے جہاں معجزہ آل محمد دیکھیے آپ، اور رسول کے خون کی تابش دیکھیے، رسول کے خون کی تجلی دیکھیے. خون خود بولتا ہے کہ کس کی ذات سے نکل کے آ رہا ہے. آپ دسیوں دفعہ اپنے آپ کو منسوخ کیجیے، میں رسول کی ذات سے متعلق ہوں اور انتساب ہے میرا. کردار، گفتار، عمل بتاتا ہے کہ کہاں پر رسول کی ذات کی تجلیاں معجزن ہیں، کہاں رسول کے جلوے متلاطم ہیں، کہاں رسول کی ذات کے انوار پھوٹے پڑ رہے ہیں. عجیب حدیث ہے، فرمایا الحیا والایمان مقرونان فی قرن وما افترقا. حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، ایک ہی مقام پر ہے، کبھی جدا نہیں ہوں گے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ اور میں قیامت تک بیٹھ کر سوچتے رہتے کہ ایمان کے لوازمات کیا ہیں، میری اور آپ کی سمجھ میں آتا کہ حیا بھی اس کے ساتھ ہے؟ فرمایا مولا کائنات الحیا والایمان مقرونان فی قرن، فرمایا افضل الحیاء استحیاؤک من اللہ. سب سے بڑی شرم اور حیا یہ ہے کہ تو اپنے پروردگار سے حیا کرے. سب سے بڑی شرم و حیا یہ ہے کہ تو اپنے پروردگار کے ساتھ حیا کرے. اور یہ حیا کا سلسلہ اتنا آگے جاتا ہے، اتنا آگے جاتا ہے کہ جہاں پر علی ابن ابی طالب کے سوا اس حیا کو اپنی ذات میں اتارتے ہوئے اور اس حیا کی تجلیات دکھاتے ہوئے سوائے علی ابن ابی طالب کے اور کوئی نظر نہیں آتا. دو مقام ہے علی ابن ابی طالب کی ذات والا صفات کے. ایک جملہ آپ بہت دفعہ سن چکے ہیں، کہا مولا یہ کیا ہے، یہ سب لباس اور یہ سب کھانا کیا ہے، آپ اس میں مہر لگا کے کیوں رکھتے ہیں؟ جو کی روٹی پر مہر لگا کے رکھتے تھے. فرمایا میں ڈرتا ہوں میری کوئی بیٹی شفقت پدری کی وجہ سے اپنے حصے کا روغن اس میں نہ ملا دے، اس لیے مہر لگا کر رکھتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا لعل فی الیمامت او الحجاز من لا طمع فی القرص ولا احد له بالشبع. شاید یمامہ اور حجاز میں کوئی ایسا ہو کہ جسے یاد ہی نہ ہو کہ اس نے پیٹ بھر کے کب کھانا کھایا تھا. اور اس کے دل میں یہ خواہش آ ہی نہ پاتی ہو کہ وہ روٹی خرید سکے. یمامہ حجاز کہاں پر؟ کہیں کسی بدو کوئی عرب کا صحرا نشین بیٹھا ہوا ہے, جانتا بھی نہیں علی ابن ابی طالب, اس کو یہ ذات جس کا نام ہے علی ابن ابی طالب یہ شخص جانتا بھی نہیں. حیا کا مرحلہ کہاں تک آگے ہے. اور اسی علی ابن ابی طالب کا تربیت کردہ یہ انسان, یہ ہستی, یہ ذات والا صفات حسین ابن علی. مورخ اسلام کا بڑا عجیب ہے, مورخ اسلامی مورخ بڑا عجیب ہے, اور ہم مسلمان قوم ہی پوری عجیب ہیں. کس طرح سے عجیب ہیں؟ اس طرح سے عجیب ہیں کہ کبھی تو اسلامی مورخ کہتا ہوا یہ نظر آتا ہے کہ فرات کے کنارے اگر کتا بھی بھوکا پیاسا مر جائے تو حاکم اسلامی کی ذمہ داری ہے, اور یہ بہت بڑی معراج ہے حکومت اسلامی کی, حاکم اسلامی کی, کہ فرات کے کنارے اگر کتا بھی بھوکا پیاسا مر جائے تو حاکم کی ذمہ داری ہے. اور کبھی اس مورخ کو فرات کے کنارے رسول کا بیٹا قتل ہوتا ہوا دکھتا ہی نہیں ہے. اس عقل کے اندھے بے شرم اور بے حیا مورخ کو کیا کیا جائے؟ ارے بھائی, وہاں کتے کو کہہ رہے ہو کہ مر جائے تو حاکم اسلامی کی ذمہ داری ہے, یہاں رسول کا نواسا مر رہا ہے تخت پر شام میں, حاکم اسلامی کون ہے ڈھونڈو نہ جا کر. کیوں یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہو میرے بھائی؟ کس بات پر قیامت میں رسول کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ تو یہ تاریخ کی غلطی نہیں ہے, یہ انسان کی شرم و حیا کا مسئلہ ہے کہ وہ حیا ختم ہو چکی ہے رسول خدا کی نگاہوں میں. دیکھو گے کیسے قیامت میں تم رسول کی شفاعت پاؤ گے کیسے؟ کبھی تو یہ کہتے ہو, اور صحیح ہے, درست ہے, اور بڑا عظیم جملہ ہے, معراج حکومت اسلامی کی, کہ فرات کے کنارے اگر کتے بھی بھوکا اور پیاسا مر جائے حکومت اسلامی کی ذمہ داری ہے. تو اس حکومت اسلامی کی ذمہ داری نہیں ہے جس کے دور میں رسول کا نواسا بھوکا پیاسا فرات کے کنارے مر جائے؟ جگہ وہی, مقام وہی, ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے؟ ڈبل اسٹینڈرڈ اس لیے ہے کہ رسالت کو نہیں سمجھے. یہ بات رسول کی ہے, بات اشہد ان محمد رسول اللہ کی ہے, یہ حیا کا مرحلہ ہے. الحیا والایمان مخرودان فی قرن, حیا نہیں ہوگی ایمان چلا گیا, حیا نہیں ہوگی دین چلا گیا. افضل الحیا, بہترین و بالاترین حیا, استحیاؤک من اللہ, وہ حیا جو تم پروردگار عالم کی بارگاہ میں کرتے ہو, یہ حیا. شجاعت کے بارے میں فرمایا, شجاعت مرد کی میراث ہے. اشجع الناس من غلب هواه, شجاع ترین بہادر ترین شخص وہ ہے جو اپنی ہوا و حوث پر قابو پائے. اب ایک درود بھیجیے تاکہ میں ایک بات کہوں آپ سے. اچھا, اب یہاں سے میں پہلے بتا دوں کہ میں کیا واقعہ پڑھنے والا ہوں, اور مجھے جنگ خندق نہیں پڑھنی, لیکن جنگ خندق میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں. اس لیے کہہ رہا ہوں میں آپ سے کہ جتنی بھی آپ کے ذہن میں اطلاعات ہیں جنگ خندق کے بارے میں اپنے ذہن میں لے آئیے, تاکہ مجھے آسانی ہو سکے اور میں مختصر وقت میں آگے اپنی بات بڑھا دوں. اور آج جس شہزادے کے مصائب ہیں, علی ابن ابی طالب کے پوتے, حضرت ام لیلہ کے چاند, حضرت علی اکبر کے, تو میں آپ سے تھوڑا سا مزید وقت مجھے چاہیے ہوگا, لہذا خوب توجہ کے ساتھ آپ میری بات کو سنیے گا, جس طرح سے آپ الحمدللہ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. 8 ہجری کا واقعہ ہے, شوال کا مہینہ تھا اسلامی, اور انگریزی مہینہ جنوری کا تھا. یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ آیت اسی کی طرف اشارہ ہے. مسلمانوں کے لشکر سے 3 گنا لشکر زیادہ بڑا جنگ خندق, تمام احزاب, تمام پارٹیاں, جماعتیں, تمام گروہ, قبائل مل کر آئے. سلمان فارسی کے مشورے سے, سب آپ کو پتا ہے, میں جلدی جلدی ایک بات تازہ کر رہا ہوں, خندق کھودی گئی. مورخین کہتے ہیں کہ تقریباً 10 میٹر چوڑی تھی اور تقریباً 5-6 کلومیٹر یہ لمبی خندق تھی. مسلمان آئے, رسول خدا نے بھی گڑھا کھودا اور پتھر آ گیا ایک جو کسی کی کدال سے نہیں ٹوٹ رہا تھا. رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دفعہ کدال ماری, 3 چنگاریاں نکلی اور وہ پتھر بڑی آسانی کے ساتھ باہر آ گیا, جس کو مسلمان مل کر نہیں نکال سکتے تھے. اب یہ خندق سے خیبر بھی سمجھ دیجئے کہ یہ وہی ہاتھ ہے کہ جس نے پتھر کو نکالا, وہی ہاتھ ہے جس نے قلعہ خیبر کو توڑا. پروردگار نے عجیب آیت سورہ احزاب, پورا سورہ باقاعدہ قرآن میں, کہ پروردگار فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنودا فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. خوب آیتوں کو تامل کے ساتھ دیکھیے گا, کیونکہ آیات کے مقامات اگر آپ کے ذہن میں نہیں رہیں گے آپ اس بات کو سمجھ نہیں پائیں گے جہاں تک میں آپ کے اذہان کو لے کر جانے والا ہوں. پروردگار کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والوں, اذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ کی نعمت کو یاد کرو. کس نعمت کو یاد کرو؟ اذ جاءتکم جنودا, جب تمہارے پاس کچھ لشکر آئے. فارسلنا علیہم جنودا ریحا وجنودا, ہم نے ان لشکروں پر جو تمہارے مد مقابل آئے تھے ایک ہوا کو بھیجا اور کچھ ایسے لشکروں کو بھیجا, لم تروها, جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. یہ جنگ خندق کے بارے میں پروردگار عالم فرما رہا ہے. ہم نے ہوا کو بھیجا. ہوا کو کیوں بھیجا؟ ایک مقام آئے گا جب ہوائیں تیز چلیں گی جس کی وجہ سے کفار کے چولہے جل نہیں پائے. مہینہ جنوری کا تھا, شدید سردی مدینہ کے علاقے میں ہوتی ہے. آج بھی جانے والے جان سکتے ہیں جنوری اور دسمبر میں کتنی سردی ہوتی ہے وہاں پر. تو ہوا کو بھیجا تیز جس کی وجہ سے ان کے چولہے نہیں جل پائے. وہ جنودا لم تروها, ہم نے ایسے لشکروں کو بھیجا کہ جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. یہ واقعہ کب ہوا؟ یہ واقعہ ایک واقعے کے بعد ہوا جو اب میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں. ایک درود بھیجا محمد آل محمد کی بارگاہ میں. اور مجھے جنگ خندق جو آج پڑھنی ہے تھوڑی سی ایک, بہرحال اوقات نہیں ہے میری اور کسی کی بھی, لیکن ایک جسارت گستاخی مولا کی بارگاہ میں, وہ بھی خود مولا کی اجازت سے, کہ ایک نفسیاتی تجزیہ مختصر سا پیش کرنا ہوگا مجھے مولا کائنات کی ذات کا, کہ جس طرح سے مولا خیمے سے نکلے, جنگ کی, جنگ کر کے واپس آئے, جاتے ہوئے جو رجس پڑا, آتے ہوئے جو اشعار پڑے, قرآن نے کیا کہا, قرآن نے کس باریکی کے ساتھ رسول خدا کے لشکر کا چہرہ دکھایا. آیات اگر آپ کے سامنے نہیں رہی اور آپ آیات مس کر گئے, آپ اس پیغام تک نہیں پہنچ پائیں گے. وہ ارسلنا علیہم جنودا, ان پر کفار کے لشکر پر ہم نے ایسے کچھ لشکر بھیجے اور ہوائیں چلائیں کہ لم تروها, تم نہیں دیکھ سکتے تھے. چولہے نہیں جلے, خیمے کی تنابے رسیاں اکھڑ گئیں, خیمے کے جو کھوٹے لگے ہوئے تھے وہ اکھڑ گئے. پریشان ہو گئے لشکر کے, بھائی خیمے اکھڑ جا رہے ہیں, ہوا چل رہی ہے, آگ نہیں جل رہی, سردی کا موسم, واپس چلو. ایک مہینے تک تقریباً مدینہ محاصرے میں رہا. مدینہ میں کیا حالات ہیں, خندق میں کیا حالات ہیں, یہ ایک الگ سلسلہ ہے. بہرحال اب اس کے بعد کیا کہا دیکھو, اذ بلغت اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظن. قرآن کی آیت ترجمہ, آگے کی بات نہیں, یاد کرو وہ وقت, اذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. دیکھو یاد کرو اس وقت کو, قرآن ہے میرے گھر کی کتاب نہیں, نہ آپ کے گھر کی. یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے کلیجے حلق میں آ کر دھڑک رہے تھے. یہ کس کے بارے میں فرما رہا ہے؟ خدا. بدر احد دیکھ چکے ہیں, یہ ایمان تھا کس پر؟ غلبے پر. الذین آمنوا ولم ينبسوا ایمانهم بظلم, کہا گیا آیت, ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیہدیہم ولا لیغفر لہم. یہ ذہن جا کہاں ہے؟ یہ پروردگار گفتگو کس سے کر رہا ہے؟ بھائی مسجد میں کھیل تماشا دکھایا جاتا تھا, ایک تعداد چھوڑ کر چلی جاتی تھی سورہ جمعہ کی آخری آیت. تم کھڑے تھے, آیت آپ سب کو یاد ہے, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. آج ہر مسلمان, میرا بچہ, میرے ہر مسلمان بھائی بہن کا بچہ جو حافظ قرآن ہے, جو کسی بھی مسجد میں جا کر, کسی بھی فرقے کی مسجد میں جا کر قرآن حفظ کرتا ہے, خدا کی قسم اگر وہ امام جماعت کے پیچھے کھڑا ہوگا جتنے کھیل تماشے چل رہے ہوں گے, یہ بچہ نہیں جائے گا کسی بھی فرقے کا ہو, میرا کوئی بھی مسلمان بھائی ہو. تو بھائی آج کے بچے کا ان سے ایمان آگے تھا کہ نہیں تھا؟ تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو بہت ان کا ایمان آگے تھا؟ قرآن کی آیت کو مانوں, آپ کے دلائل کو مانوں؟ قرآن وَإِذْ زَاغَتِ الْقُلُوبُ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ. کیا کہنے خدا کے, خدا تیری شان بھی عجیب ہے. جس جنگ میں علی بن ابی طالب کو آنا ہے نا, اس کی پوری تیاری کر کے خدا عالم غیب سے آیتیں نازل کر رہا ہے کہ پوری تصویر بتا کر چھوڑیں گے تم کو. مجھے دیکھیے خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا, میرے بات سننے والے ان کے چہرے مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مزید تفصیل کے ساتھ جاؤں. آنکھوں کی بات کی, دل کی بات کی, روح کی بات کی, ایمان کی بات کی, کفر فعلی کی بات کی, ایک ایک بات آیت سے نکال کے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. آج علی ابن ابی طالب خیمے سے اٹھے چلے گئے یہ بہت سادی سی بات ہے، یہ بہت سادی سی بات ہے، مذاق نہیں ہے کوئی جو نگاہ رسالت، لسان رسالت، وہ ہستی کہ جو ایک طرف 1,23,999 انبیاء، ایک طرف وہ ہستی جو شہل اولاک ہے، وہ ہستی جو صاحب معراج ہے، وہ کہے کہ پورا کا پورا ایمان جا رہا ہے، وہی زاغت الابصار، یہ ہے آنکھوں کی بات. یاد کرو وقت تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھی، آنکھیں دیدوں سے نکلی پڑ رہی تھی باہر، کس وجہ سے؟ بہت خوشی ہو رہی تھی تو کفار کا لشکر سامنے، ڈر کے مارے جان نکلی ہوئی تھی. وہی زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، یہ تو آنکھوں کی بات تھی اور پروردگار نے پورا چہرہ دکھایا اور تمہارے دل حلق میں آ کر دھڑک رہے تھے. آئے تو قرآن بلغت القلوب الحناجر، یہ آنکھوں کی بات، یہ دل کی بات. اچھا اس میں کفر اور ایمان کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اگرچہ میرے لحاظ سے ہے، لیکن میں بہت ایک بہت نچلی سطح پر اگر گفتگو کروں، چلیے ایمان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم نے خدا کے بارے میں برے برے خیال لانا شروع کر دیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ دوسرے دن جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، خبردار حبیب اس کی اطاعت مت کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے خالی کر دیا. تو مجھے یہ بتائیے کہ وہاں پروردگار فرما رہا ہے اَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اولیاء الہی پر کوئی خوف طاری نہیں ہوتا، تو یہی خندق کے میدان میں پتہ لگ گیا نا کہ جو ڈٹ کر سینہ تہان کے جا رہا ہے وہ ولی خدا ہے. ظنون باللہ ظنون، یہاں تک بات آ گئی. اب پروردگار کا لہجہ بدلا، اب پروردگار کے تیور بدلے. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہ وہ مقام تھا، بلکہ پروردگار فرما رہا ہے وہ مقام تھا کہ جب ہنالک ابتلی المؤمنون، مومنین کا بڑا کٹھن امتحان لیا گیا، بڑا شدید امتحان لیا گیا، ابتلا میں رکھا گیا مومنین کو. وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ایک زلزلہ زلزلہ شدیدہ کا معنی کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ وہی زلزلے والا لفظ ہے، یعنی تہوبالا ہو گئے. کون تہوبالا ہو گئے اور کس لحاظ سے تہوبالا ہوئے؟ خوب توجہ سے سنیے گا اس آیت کو، آپ نے کئی دفعہ خندق سنی ہوگی، یہ تھوڑا سا قرآن کی روشنی میں خندق کو سن لیجیے. کیا زلزلہ زلزلہ شدیدہ یہ مومنین کے لیے فرما رہا ہے خدا کہ تم لوگ بھی پریشان ہو گئے؟ اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. زلزلہ زلزلہ شدیدہ، یہ مومنین پریشان ہوئے یا نہیں ہوئے، مومنین کے ذات میں ان کے قلب تہوبالا ہوئے یا نہیں ہوئے، اس کا میں جواب نہیں دوں گا، اس کا خود خدا اگلی آیات میں جواب دے گا. خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا. خدا لکب تلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا ولما رعى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اور جب مومنین نے احزاب کو دیکھا، لشکر کو دیکھا جو ان کے لشکر سے تین گنا زیادہ ہے، سوال کیا پیش کیا تھا میں نے آپ کے سامنے؟ زلزلہ زلزلہ شدیدہ کون ہوا، کس کا دل، ایک بڑا سیدھا سا لفظ ہے ہندی اردو کا، اتھل پتھل ہو کے رہ گیا، تلاتم مچ گیا دل میں، گھبراہٹ ہو گئی، دل امٹ کے سینے میں آ گیا، حلق میں آ گیا. وہ زلزلہ زلزلہ شدیدہ، تہوبالا ہو گئے، زلزلے چل پڑے تمہاری ذات میں. کس کی ذات میں زلزلے چلے تھے؟ صاحبان ایمان کے، صاحبان تقوی کے، یا وہ کہ الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا؟ قرآن کی آیت ہے بھائی. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، مومنین نے جب اس لشکر کو دیکھا جو تین گنا زیادہ تھا، قالوا، یہ کہنے لگے، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کا رسول سچا وعدہ کرتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی لشکر ابھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے 10-12 ہزار کا، لیکن کہہ رہے ارے یہی تو وہ وعدہ تھا، یہی تو وہ وعدہ ہے جو ہم سے کیا ہے پروردگار نے. یعنی کیا مطلب؟ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کل شعر ایک، پرسوں، اے جنوں کچھ تو بتا آخر میں کس، جو شعر آپ کے سامنے میں نے پڑھا تھا، آخر میں کس عالم میں ہوں، ہوں دیار یار میں یا کوچہ قاتل میں ہوں؟ ان عاشقوں کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ دیار یار میں ہیں یا کوچے قاتل میں ہیں، ان کو تو اپنے حبیب پر سے اپنی جان کو وارنا ہے، قربانی کرنی ہے، حبیب تلوار کے سائے میں بھیجیں یا حبیب اپنے بستر پر سلائیں، حبیب کو انعام دیں، حبیب گھر کا دروازہ بند کریں یا کھولیں، آخر میں کس عالم میں ہوں، ہوں دیار یار میں یا کوچے قاتل میں ہوں، مجھے اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، مجھے اپنے حبیب کی آنکھوں کے اشارے کو دیکھنا ہے بس۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب، جب مؤمنین نے ان جماعتوں کو دیکھا، اس گروہ کو دیکھا تو کیا فرمایا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، یہ تو وہی وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، سچ وعدہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے۔ اس کا مطلب یہ ہے زلزلوا زلزالا شدیدا تظنون بالله الظنونا، یہ برے برے خیالات اللہ کے بارے میں آنے لگے، تمہارے دل اتھل پتھل ہو گئے، تمہارے دل مچل گئے، تمہارے دل گھبرا گئے، یہ مومنین کے بارے میں تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومنین کے بارے میں آیت فرما رہی ہے کہ ارے یہ تو وہی وعدہ ہے جو اللہ نے کیا، ابھی ہم ان کے گلے لگ جائیں، یہ ہمارے گلے لگے، یہ وہی تو بات ہے کہ جو شہزادہ علی اکبر کا جملہ ہے، مولا کائنات کا جملہ ہے کہ میں موت پر جا پڑوں یا موت مجھ پر جا پڑے، یہ وہی تو وعدہ ہے جو اللہ نے کیا۔ اس کا مطلب یہ جو دل گھبرا رہے تھے وہ کچھ اور کے تھے، هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله واذ جب منافقين دیکھا، کس کو دیکھا؟ احزاب کو۔ ولما راى المنافقون الاحزاب ولما راى المنافقون والذين في قلوبهم مرض، خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے قرآن کی آیت ہے، آپ کہتے ہیں صاحب تین ہی چیزیں تھیں، مومن کافر منافق، نہیں، ایک اور کی بھی بات کر رہا ہے پروردگار، کہہ رہا ہے جب وہ لوگ جو منافق تھے، اس کا مطلب ہے جنگ خیبر میں رسول خدا کے ساتھ منافق تھے، اور یہ منافق جو تھے رسول خدا کے ساتھ تھے، بھائی ایک مہینے جنگ چلی، رسول خدا نماز پڑھائی تھی جماعت کی یا نہیں پڑھائی تھی؟ پڑھائی تھی، یہ اپنی نماز پڑھتے تھے یہ لوگ یا رسول کے پیچھے؟ رسول کے پیچھے۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ رسول کے پیچھے ہر نماز پڑھنے والا مومن نہیں ہو سکتا، قرآن کہہ رہا ہے، پھر قرآن کہہ رہا ہے ولما رأى، جب منافقین نے، والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں بیماری تھی، انہوں نے لشکر کو دیکھا، قالوا ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا، یہ مومن کی کیفیت ہے کہ جب دشمن کے لشکر کو پیش قدمی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ یہی تو وعدہ تھا جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا، منافق اور جس کے دل میں مرض ہے، اب جس کے دل میں مرض ہے یہ کافر نہیں ہے، کافر ہوتا تو رسول کے ساتھ نہ ہوتا، یہ منافق نہیں ہے، اگر منافق ہوتا تو پروردگار عالم اس کا علیحدہ ذکر نہ کرتا، اس کا مطلب یہ منافق بھی رسول کے ساتھ تھا، جس کے دل میں بیماری تھی وہ بھی ساتھ تھا، کافر تو سامنے تھا بھائی، کافر تو سامنے کھڑا ہوا تھا، کہا جب منافقین نے دیکھا نا لشکر کو، احزاب کو، کفار کے لشکر کو، اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض تھا، قالوا ما وعد اللہ ورسوله الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دھوکہ دیا، لشکر ایک ہی ہے، دیکھنے والے رسول کے ساتھ ہیں، طرز تفکر دو ہیں، یہ طرز تفکر دو کہاں سے آئے؟ قرآن کہہ رہا ہے ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، ان کے جو دل ہے نا سینوں میں وہ اندھے ہیں، قرآن کی آیت ہے، بھائی طرز تفکر نکل کے کہاں سے آیا؟ آپ کے دل سے، بھائی ایک دفعہ یہاں پہ پٹاخہ پھٹے 10 روپے والا، آپ کو پتا ہے پٹاخہ ہے آپ بیٹھے رہیں گے، جس کو نہیں پتا جو سمجھے گا کہ کوئی پستول کی گولی چلی وہ بھاگ جائے گا، تو یہ فرق کیوں آیا آپ کے اور اس کے ایٹیٹیوڈ میں، بیہیویئر میں، سلوک میں؟ کیونکہ آپ کے پاس جو علم تھا آپ کے دل میں، شعور میں، ادراک میں، وہ مختلف تھا، آپ کو پتا تھا پٹاخہ، آپ کہیں ارے آئیے حضور کچھ نہیں ہے بیٹھ جائیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اب اپنے نوجوان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جنگ خندق میں جس جس کا شعور اپنی جگہ پر تھا وہ بچوں کا کھیل تماشا سمجھ رہا تھا، کہا کہ دیکھو جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو منافق ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا، تو اب یہ رسول کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے تھے، اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹا بھی کہہ رہے ہیں، اب مجھے نہیں پتا ایمان کس مرحلے پر تھا ان کا، حیا کا مرحلہ یہی ہے کہ خوف آپ کو جتنا بھی دبوچ لے، رسول کی ذات سے حیا کر کے ٹکے رہیے ذرا، یہاں پر حیا کا مرحلہ یہی تو ہے کہ صاحب آپ کو ڈر، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں کسی بہت بڑے مرجع تقدیر مشتحق ہے، ڈر لگ رہا ہے، اکیلی گلی سے جاتے ہوئے تنہا گلی ہے، بالکل اندھیرا ہے، لیکن حیا آئے گی مرجع تقدیر کو چھوڑ کر اپنے کیسے چلا جاؤں, مجتہد کو چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں, ڈرتا ہوا جاؤں گا آیت الکرسی چاروں کچھ پڑھتا ہوا لیکن ساتھ جاؤں گا گلی کے آخر تک, ڈر تو لگ رہا ہے لیکن حیا مانے ہے کہ ڈر سامنے آئے. وہ کتنا بڑا اس کی حیا کا مرحلہ کیا ہوگا کہ جس کی حیا کو دبا کر خوف سامنے آ جائے. قرآن کی آیت ہے نا, ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. اب یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی, یہ کیفیت دیکھی آپ نے. اب مدینہ کا حال, تمام کی تمام گھر کی خواتین مدینہ میں ہیں, لشکر مدینہ کے باہر ہے, شمال مدینہ میں 5 کلومیٹر لمبی 10 میٹر چوڑی خندق ہے. اور اس کے بعد اب کیا ہوا, عمرو بن عبد بت, فارس یلیل کہتے ہیں اس کو, یلیل ایک مقام تھا کہ جہاں پر ایک لشکر سے آمنا سامنا ہوا تھا عمرو بن عبد بت کا, اور اس کے بعد اس نے بڑی زبردست جنگ کی تھی, 1000 آدمیوں کے ساتھ اکیلے لڑا تھا یہ, اور کچھ اور بھی لوگ رہے ہوں گے. وہ ڈاکو نے کیا تھا, انہوں نے حملہ کیا تھا. یہ بات بھی بتا دوں کہ 10ویں یا 12ویں پشت میں کوئی جا کر پیچھے رسول خدا کے ساتھ اس کا خاندان ایک ہو جاتا تھا, جس کی وجہ سے مکے میں رہتا تھا, اور حضرت ابو طالب کے ساتھ اس کی دوستی بھی تھی. اب ظاہر سی بات ہے, بہرحال جب تک آپ کے نظریات سامنے نہیں آتے دوستی رہتی ہے, تو بہرحال وہ ایک الگ قصہ ہے. اب میں اپنے عبد گیا پیچھے اور اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا لایا اور خندق پھلانگ کر مسلمانوں کی طرف آ گیا, اور اس کے بعد چکر کاٹنے لگا رسول خدا کے خیمے کے. حل بن مبارز, حل بن مبارز. اب یہاں پر مجھے وہ رجس پیش کرنے دیجئے جو عمر بن عبد بت کا ہے. 4 اشعار ہیں, اور واقعی مولا کی ہمت, مولا کی شجاعت کو داد دیجئے. میں جو یہ پڑھنے والا ہوں نا آپ کے سامنے, بخدا پڑھنے والا ہوں تو میرے ہاتھ پیروں کا دم نکل رہا ہے. یہ اشعار پڑھتے ہوئے مجھے وہ جو سیناریو اور وہ جو منظر نامہ پورا سمجھ میں آ رہا ہے, میرے ہاتھ پیروں کا دم نکل رہا ہے. اشعار پڑھتے ہوئے کوئی عمر اپنا مجھے وہ سامنے نہیں ہے, تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا جو ان اشعار کو سننے کے باوجود عمر کے سامنے گیا وہ کتنا بڑا بہادر تھا. اب یہ میں نے اپنے اوپر رکھ کر بات کی, کیونکہ لشکر میں کچھ گفتگو ایسی ہوئی تھی کہ جس کو بنیاد بنا کر میں گفتگو پیش کرنا چاہتا تھا, لیکن میں نے کہا میں مسکین مسلمان ہوں, اپنی مثال لے دوں تو بہتر رہے گا. اب ابن عبد بت چکر کاٹ رہا ہے اور اس نے ایک رجس پڑا, لقد بوحت من النداء الى جمعهم هل من مبارز ووقفت اذ جبن المشجع موقف البطل المناجز فلذلك لم ازل متسرعا نحو الهزائز ان الشجاعه في الفتى والجود من خير الغرائز. ترجمہ سنیے, بہادری کا اندازہ کیجئے. علی بن ابی طالب نے کوئی گلی کے اوباش اور آوارہ لوگوں کو واصل جہنم نہیں کیا ہے. شجاعت کو سمجھیے علی بن ابی طالب کی, اکیلا لشکر چھوڑ کے آیا ہے 3-4 ہزار کے لشکر میں, اور کہہ رہا ہے لقد بحثت من النداء لجمعهم هل من مبارز ووقفت اذ جبن المشجع موقف البطل المناجز. اس رجس کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے نا, مولا نے جواب میں جو رجس پڑھا ہے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. کہا میرا گلا خراش ہو گئی, میرے گلے میں بیٹھ گیا میرا گلا, چیخ چیخ کے کوئی ہے تو نکلے, ارے کوئی ہے تو نکلے. اور میں اس طرح سے ڈٹ کر کھڑا ہوں تمہارے سامنے, ایسا نہیں کہ آواز دے کے پیچھے چلا گیا. اچھا کچھ تشریحات میں اپنی پیش کر رہا ہوں, ایسا نہیں کہ میں ڈٹ رجس پڑھ کے پیچھے چلا گیا. ووقفت اذ جبن المشجع موقف البطل المناجز, اور میں ایسی جگہ ٹک کے کھڑا ہوں اس مقام پر کہ جہاں پر بزدل گھبرا جاتا ہے, معذرت, جہاں پر بڑا بڑا بہادر بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے, میں اس مقام پر تمہارے سامنے کھڑے ہو کر آواز دے رہا ہوں. فَلِذَلِكَ لَمْ أَزَلْ مُتَصَرِّعًا نَحْوَ الْهَزَائِزِ, اسی لیے میں اتنا بڑا بہادر ہوں جب اچھے اچھے بہادر بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں, اسی لیے میں ہمیشہ جنگ میں بہت دوڑتے ہوئے آتا ہوں, لرستے ہوئے پیروں کے ساتھ نہیں آتا, جمع جمع کر قدم رکھتا ہوا آتا ہوں. موقف البطل المناجزی, اس بطل بہادر کی طرح, اس دلیر مرد کی طرح جو اپنے قدم جمع کر رکھ کر آگے آتا ہے, میں دعوت دے کر مبارزے کے پیچھے نہیں ہٹ گیا. فَلِذَلِكَ لَمْ أَزَلْ مُتَصَرِّعًا, لَمْ أَزَلْ مُتَصَرِّعًا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اسی طرح دوڑتا ہوا آتا ہوں اپنے مد مقابل کے سامنے, جب اچھے اچھے بہادروں کا پتا پانی ہو جاتا ہے میں ڈٹ کر کھڑا رہتا ہوں. یعنی بتا رہا ہوں کہ خیمے سے جو بھی نکلے سوچ کر نکلے, خیمے سے جو بھی نکلے سوچ کر نکلے. اور پھر اس نے آخری جو مصرع کہا, تو اب یہاں سوچئے گا کس کی غیرت کو للکارا. یہاں تک تو اپنی بات کی اور کہا اتنا سماحتا یا اتنا شجاعتا فی الفتح والجود من خیر الغرائزی. دیکھو مرد اگر کوئی مرد میدان ہے نا, کوئی جوان ہے نا, تو اس کے لیے سخاوت اور شجاعت اس کی بہترین کوالٹیز میں سے ہے. یعنی بھائی تم کو کوئی مرد ہے شجاع ہے تو باہر آئے نا, تھک گیا میں چیخ چیخ کے. یہ عمر ابن عبد الود کہہ رہا ہے. خیمے کے اندر کیا ہوا, ذرا خیمے کے اندر چلیے. کانہ علی رؤوسہ الطیر, واقعی نے لکھا مغازی میں اپنے کہ بھائی سب مسلمان ایسے بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے, اگر ہلیں گے تو وہ اڑ جائیں گے. بھائی ہم تو نہیں کہہ سکتے ان کے بارے میں کچھ, ہماری اوقات کیا, رسول خدا کے ساتھ تھے یہ لوگ. کہا کہ پرندے سروں سے اڑ جائیں گے. آواز دی ہم نے حلب مبارس, کھڑا ہوا وہ نوجوان جو 30 سال کا نوجوان تھا, کھڑا ہوا کہا بیٹھ جاؤ. پھر دوسرے دوبارہ اس نے حلب مبارس, پھر وہ کھڑا ہوا کہا بیٹھ جاؤ. بٹھا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں, سلسلہ کیا ہے بھائی, دو دفعہ اسے اٹھایا گیا. یا رسول ہم کو بھیج دیتے ہم بھی چلے آتے تو کہنے کو گیا بھائی دو دفعہ بٹھایا تھا نا اس وقت کھڑے ہو جاتے. کھڑے ہوئے, رسول خدا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا علی ابن ابی طالب کے لیے, مولا کا جواب یا علی انہو عمر, یا رسول اللہ وانا علی, اے علی عمر ہے. کہا میں بھی علی ہوں. فعممہ بعمامتہ, اپنا عمامہ پہنایا, اپنی تلوار دی, دعا کی, گئے. جب جا رہے ہیں اب علی بن ابی طالب فارس یلیل کے سامنے جا رہے ہیں, کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا. اب بیچارے مسلمان تھے, مولا سے محبت تھی, علی دیکھ کے جانا گھبرا مت جانا, بڑا بہادر ہے, یہ ہے وہ ہے, سب کچھ چیزیں کہی جا رہی ہیں. اب بعض مورخین کا موقف یہ ہے کہ بھائی آپ علی بن ابی طالب کو ڈرا رہے ہیں, حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, لیکن بہرحال یہ محبت میں کہہ رہے تھے, ہم کیوں کسی کی نیت پہ شک کریں. کہ بھائی علی دیکھ کے جانا, حوصلے کے ساتھ جانا جا رہے تھے. جب گئے تو عمر ابن عبد الود سے گفتگو ہوئی. اب یہاں سے آپ ایمان اور کمال بندگی کو دیکھیے. یہ وہ مرحلہ جس کے لیے میں نے آپ کو امید ہے کہ نہیں تھکایا ہوگا. جب مولا سامنے آئے 28-29-30 سال کا نوجوان لڑکا, کہا کہ تمہیں بھیجا ہے, کون ہو تم؟ علی, باپ کا نام ابو طالب. کہا ما من ابن عمک اذ بعثک الی ان اختطفك بالرمح هذا حتى تكون شاعرا بين السماء والارض لا حي ولا ميت. خوب علی ابن ابی طالب کے دل کی مجھے یہاں پر ایک سائیکولوجیکل انالیسس پیش کرنے دیجئے. وہ آدمی جو فوج میں ہو, زندگی سے تنگ آ گیا ہو, بیوی انتہائی ناکارا ہو, بچے نافرمان ہو, وہ کہتا مر جاؤں تو بہتر ہے, فقر فاقہ گھر میں ہو. 8 ہجری کا واقعہ ہے, گھر میں علی ابن ابی طالب کے چولہا بہت کم جلتا ہے, فقر و فاقہ شدت کے ساتھ ہے, ایسی زندگی سے بہت اچھی ہے, جاؤں ہیرو بھی بن جاؤں گا, مر بھی جاؤں گا, شہید بھی ہو جاؤں گا, بچے حسن حسین زینب جیسے ہیں جو زندگی کی طرف بلا رہے ہیں. زوجہ محترمہ مخدومہ کونین, وہ زوجہ کہ جس کے بارے میں مولا کائنات فرما رہا ہے نعم المعین فی طاعت اللہ, اطاعت الہی کے سلسلے فاطمہ جیسی مددگار کوئی نہیں ملی مجھے. یعنی فاطمہ زہرا, حسن حسین زینب زندگی کی طرف بلا رہے ہیں. دب کے بیٹھ جانا چاہیے, یا رسول اللہ بدر میں میں لڑا, احد میں میں لڑا, حنین میں میں لڑا, سب جگہ میں لڑا, اب کسی اور کو بھیج دیجئے. لیکن یہ علی بن ابی طالب اس انداز سے رسول خدا کے لیے جا رہے ہیں کہ لگتا ہے علی بن ابی طالب کا نہ مدینہ میں کوئی ہے نہ دنیا میں کوئی ہے, اور یہ شخص زندگی سے بیزار آ کر لڑنے جا رہے ہیں. تو شعور علی بن ابی طالب کو آپ سمجھیں گے کہاں پر جا کر, کہ زندگی کی ہر نعمت مل سکتی ہے, گھر کا سکون آرام چین ملا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح سے بہادری کے ساتھ قدم اٹھا کر جا رہے ہیں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کا دنیا میں کوئی نہیں ہے, ارے بس مر کے میں اس زندگی سے چھٹکارا پاؤں. یہ ہے نفسیاتی تجزیہ, یہ ہے نفسیاتی تحلیل جو میں نے بہت مختصر عرض کی. گئے, کہا تیرے چچا کے ذات بھائی نے, محمد مصطفیٰ نے, چچا کے بیٹے نے تیرے, مجھے بھیج دیا، یہ خیال بھی نہ کیا کہ میں تجھے اپنے نیزے کی نوک پر اڑا دوں گا. اختطفک بروحی ھذا، میں تجھے نیزے کی نوک پر اٹھا دوں گا. حتی تکون شاعرا بین السماء والارض، اور تجھے زمین و آسمان کے درمیان گھماتا رہوں گا. لا حی ولا میت، نہ تجھے موت آئے گی نہ زندہ رہے گا. خوب توجہ کیجئے، ضائع نہ ہو جائیں. مرحب کا رجز اب آپ کے ذہن میں ہے، یہ جملہ ذہن میں ہے. علی بن ابی طالب کو تاریخ پتا ہے مدینہ مکے کی، حجاز کی، یہ ذہن میں ہے. اب یہ بات اچھے اچھے بہادر کے لیے تلوار کے دستے پر اس کی گرفت کمزور کرنے کے لیے کافی ہے. مولا نے فرمایا، امر نے کیا کہا، تیرے چچزاد بھائی نے کوئی خیال نہیں کیا اس بات کا کہ میں تجھے اپنے نیزے سے اچک دوں اور گھماؤں زمین آسمان کے بیچ میں، اس حال میں کہ نہ تجھے موت آ رہی ہو نہ تو زندہ ہو، زندگی اور موت کے بیچ کی کیفیت آ جائے. مولا نے کہا، اس لیے بھیجا ہے، اذ علم ابن عمی ان انا قتلتک فانا، میرے چچزاد بھائی کو یہ پتا ہے کہ اگر میں نے تجھے قتل کر دیا تو تو جہنم میں جائے گا، میں جنت میں پھر بھی جاؤں گا. وَإِنْ أَنَا قَتَلْتَنِي، اور اگر میں نے تو نے مجھے قتل کر دیا تو میں جنت میں جاؤں گا، تو تب بھی جہنم میں جائے گا. دیکھیے، ہر چیز ظاہری لحاظ سے مولا کی فضیلت کو سمجھیے، جس حد تک میں ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، جس حد تک ظاہری لحاظ سے وہ مولا کو دبا رہا ہے، گھبراہٹ طاری کرنا چاہ رہا ہے، مولا گھبرا نہیں رہے. اب آپ کی سمجھ میں آیا، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، برے برے خیال کس کے دل میں آ رہے تھے؟ اب آپ کے دل میں آیا کہ کون جمع ہوا تھا؟ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ سورہ احزاب کی جو یہ آیت ہے، وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ نے مومنین کو جنگ کرنے سے بچا لیا، یہ کس کے وجود کی برکت سے ہوا تھا؟ عبداللہ ابن مسعود اس آیت کو جب بھی پڑھتے تھے، میزان الاعتدال میں یہ آیت اس روایت کے ساتھ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود جب بھی اس آیت کو پڑھتے تھے، اس آیت کے بعد علی کا لفظ لگاتے تھے کہ اللہ نے جن کے ذریعے مومنین کو جنگ و جدال سے بچایا نا، وہ علی تھا. میں نہیں کہہ رہا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں تحریف کرتے تھے، وہ تفسیر بتا رہے تھے کہ یہ جو تم کو بچایا نا تلواریں چلنے سے، یہ وجود علی کے صدقے میں ہے، جس کی ذات کے بارے میں خدا کہے کہ میں نے تم کو بچایا جنگ کرنے سے، پروردگار کائنات تیری، یہ علی تیرا ایک بندہ، تو جواب آئے گا، ارے اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، چہرہ میرا چہرہ ہے، جہاں علی جا رہا ہے وہاں توحید جا رہی ہے، انوار الربوبی جا رہے ہیں. جب علی جنگ کرے گا تو یہ ہاتھ علی کا نہیں ہے، یہ خدا کا ہاتھ ہے. ایک درود بھیجے محمد آل محمد. مولا نے کہا کہ سمے تم، میں نے یہ سنا ہے کہ انک متعلق باستار کعبہ وتقول، کہ تو کعبے کے پردے سے لٹک کر تو نے یہ کہا ہے کہ ما یعرضن علی واحدۃ ثلاث الا اجبتہ فی واحدۃ منھن، کہ میں نے سنا ہے تیرے بارے میں عمر، 32 سال کا نوجوان لڑکا، تجربہ کار پہلوان کے سامنے کس طرح ڈٹ کے بات کر رہا ہے. سوچئے، ہم خیبر خندق کو بد روی میں سن کے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ہم خیبر خندق کو رو روی میں پڑھ کے سن کے چلے جاتے ہیں. توکل ایمان کس مرحلے پر ہے، علی بن ابی طالب کا کوئی نہیں سمجھ سکتا. جو سمجھ سکا تھا اسی نے تو کہا تھا، لبرز الایمان کلو الی الشرک کلہ. اسی لیے کہا حببا الیکم الایمان وکرہ الیکم الفسوق والعصیان، کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. دیکھو، اب جس دل میں علی کی محبت آ گئی، اب ان تین چیزوں کی محبت نہیں آ سکتی، ایک کفر کی، ایک فسوخ کی، ایک اسیان کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تینوں کیفیتیں نکلیں گی تو ایمان آئے گا. جس دل میں علی ہے وہاں پر یہ تینوں کیفیتیں ہو ہی نہیں سکتی. قرآن میں خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے نہ فسوق آئے گا نہ عصیان آئے گا نہ کفر آئے گا. جہاں پر کفر فسوق عصیان آ گیا وہاں پر ایمان نہیں ہے, کیونکہ حببا الیکم الایمان. اب اگر جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ سمجھ لے کہ میرے دل میں ان تینوں چیزوں کی محبت نہیں ہے, نہ کفر ہے نہ فسوق ہے نہ عصیان ہے, یہ ہے ایمان. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, لبرز الایمان کلہ الی الشرک کلہ. اب کہا میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ جب بھی تجھے کوئی تین چیزیں پیش کرتا ہے تو اس میں سے ایک کو قبول کرتا ہے. کہا کہ ہاں کرتا تو ہوں. کہا کہ تو پھر کہا میں تجھ پر یہ چیز پیش کر رہا ہوں کہ اسلام لیا, رسول اللہ پر اور اس کے رسول پر. کہا نہ ہے وانی, اس کو ہٹا کر دوسری بات کر. کہا واپس چلا جا, انتر جے من حیث جئت, جہاں سے آیا واپس چلا جا. یعنی جب آدمی کسی میں اور بات کروں, میں جب آدمی کسی بہادر کے سامنے جاتا ہے نا, رتی برابر بھی دل میں اگر خوف ہو تو اسے سمپیتی ترحم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. مولا کانا سارے کام وہ کر رہا ہے کہ امر کو تیش آ جائے. کس بنیاد پر, کس مقام پر بہادری ہے, کس مقام پر ایمان ہے, کس مقام پر بندگی ہے. علی ابن ابی طالب کی بندگی اور کمال بندگی ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کی بندگی تک پہنچ گیا وہ کمال بندگی تک پہنچ گیا. کہا تین چیزیں بھی, جہاں سے آئے. کہا کہ عورتیں کیا کہیں گی, میں نے تو کہا ہوا تھا عہد کے بعد کہ سر میں تیل نہیں ڈالوں گا, داڑھی کو معطر نہیں کروں گا. کہا کہ اچھا پھر قتل کے لیے تیار ہو جا. کہا دیکھ میرا تیرا خاندان ہے کہ اوپر جا کے ملتا ہے, لا احب قتالک, مجھے اچھا نہیں لگ رہا نوجوان تو تجھ سے لڑتے ہوئے. کہا لیکن انی احب قتالک, مجھے اچھا لگ رہا ہے تجھ سے لڑنا. اتر نیچے گھوڑے سے, گھوڑے پر بیٹھا تھا بولا پیدل تھے. آپ کے چہروں کی چمک نے ایک اور جملہ میں اضافہ کر دوں, فخرج علیون ہر ولتن. مولا کہنا جب خیمے سے نکلے ہیں نا تو چلتے ہوئے نہیں گئے, دوڑتے ہوئے گئے. دیکھیے اب آپ نے یہ کیا, اب آپ بھگتیے خود ہی. میں چاہ رہا تھا یہ پانچ دس منٹ ختم ہو جائے. اب مولا کا رجس سنیے آپ, اب آپ نے کہا مولا کا رجس سنیے. میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا لیکن آپ حضرات مجبور کر رہے ہیں. اب جس بھی میرے بھائی کو دیر ہو رہی ہے, واقعی میں دس بس تک اسے ہاتھ معذرت چاہتا ہوں. اس نے کیا کہا تھا, یہ ہے وہ یاد ہے نا رجس, کہ میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں, بہادر پتا پانی ہو جاتا ہے بہادروں کا. اس نے کیا کہا تھا, ہے کوئی اتنا شجاعت فی الفتح والجود من خیر الغرائزی, شجاعت سخاوت مردانگی, جوان اگر کوئی ہے اس کے لیے بہترین خصوصیت ہے. کافی دیر سے کھڑا ہو کے پکار رہا تھا, کوئی نہیں گیا تھا. مولا نکلے, یہ کہتے ہوئے نکلے, لا تعجلن لقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجز, جلدی مت کر زیادہ, تیری آواز کے جواب دینے والا آ رہا ہے خیمے سے. آخی قربان جاؤں میں آپ کی ان آوازوں کے اور آپ کے ماں باپ کو خدا سلامت رکھے جو چلے گئے, خدا جنت نصیب کرے. اور واقعی لفظ دیکھیے آپ, یعنی جب خیمے سے باہر نکلنا ہے سمپیتھی کوئی ترحم گین کر لیں, حاصل کر لیں کہ ایک ہلکی سر لگائے, زخمی بھی ہو جاؤں تاریخ میں نام بھی آ جائے, علی گئے تھے محب کے مقابلے میں. دیکھیں یہ ہو سکتا ہے بالکل, جا کر کچھ بات کہتے ایسی. اب یہاں پر وقت نہیں ہے جو مولانا روم نے کیا کہا ہے, اب یہاں وقت نہیں ہے جو علماء اسلام نے کہا ہے, اب یہاں وقت نہیں ہے جو علماء لغت نے مولانا مولا کے رجس کو ذکر کیا ہے. میں عجیب تحیر میں ہوں کہ جب علی ابن ابی طالب کی سخاوت اور جنگ کی بات آتی ہے, چاہے مفسر چاہے محدث چاہے صوفی چاہے عارف چاہے درویش چاہے اہل لغت چاہے اہل ادب, ہر جگہ علی کی فضیلت چمکتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ وہ سورج ہے جو ہر مذہب فرقے کی قید سے بالا تر ہے. لا تعجلن لقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجزی, جلدی مت کر, ہرگز تیری آواز کی پکار پر لبیک کہنے والا جواب دینے آ رہا ہے, اور اس حال میں آ رہا ہے کہ میں کوئی بے دست و پا نہیں ہوں, گھبرا کر نہیں آ رہا. اور میری خصوصیت دیکھ, تو نے کیا کہا تھا کہ تیری خصوصیت یہ ہے کہ میں جنگ کی طرف لپک کے آتا ہوں, اب میری خصوصیت سن, ذو نبھت و بصیرت و صدق کل منجا کل فائزی, میں وہ شخص ہوں کہ جس کی ذہانت بہت زیادہ ہے, بصیرت اپنے عروج پر ہے, اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, بصیرت کو منجا کل فائزی, ہر کامیاب انسان کے لیے سچائی کامیابی کا ذریعہ ہے. یعنی یہ جو میں نے اپنے بارے میں بات کیا نا, جھوٹ نہیں بول رہا, ابھی تو دیکھ لے گا یہ جملہ میرا ہے. وَإِنِّي أَرْجُ أَنْ أُقِيمَ عَلَيْكَ نَائِحَةَ الْجَنَائِزِ بِضَرْبَةِ النَّجْلَى يَبْقَى صَيْتُهَا عِنْدَ ذِكْرِ الْحَزَاحِزِ. مجھے اب اس رجس پہ کچھ اور بولنے دیجئے. اس نے رجس پڑھا, کس طرح سے پڑھا آپ کے سامنے. مولا نے جو رجس پڑھا اسی بحر اور ردیف میں پڑھا, اسی قافیے کے ساتھ پڑھا, اس کو پوتوڑ جواب دیا. شدت جذبات کے لحاظ سے مولا کا رجس آگے اور ایک اور لحاظ سے آگے. جب امر جیسا مد مقابل پکار رہا ہے اور آپ مجبوری میں کھڑے ہو گئے تو آپ کے پیر کب کپائیں گے, حالت خشک ہو جائے گا. کوئی مشکیزہ ہے صحابہ سے کہیں گے آپ کے پانی ہے تو دو بھائی, پانی پی کر جاؤں. لیکن اسی بحر میں, اسی ردیف میں, اسی مضمون کا جواب. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روح عالم بالا سے متصل ہے, اس روح میں روح الہی ہے. وہ نفخت فیہ من روحی کا امین. اگر کوئی رسول خدا کے بعد ہے تو علی مرتضیٰ ہے. اس کا مطلب ہے یہ روح روح انسانی نہیں ہے, یہ روح رحمانی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روح رہتی زمین پر ہے, تعلق عالم قدس سے ہے, کسی مقام پر گھبرا نہیں رہی ہے. اس کا شعور اتنے مضبوط انداز سے اپنے مقام پر جمع ہوا ہے کہ امر کے رجس کو یاد بھی رکھا, بحر کو بھی یاد رکھا, ردیف کو بھی یاد رکھا, قافیے کو بھی یاد رکھا, مضمون کو بھی یاد رکھا, شدت جذبات کو بھی یاد رکھا, منہ توڑ جواب بھی دیا. یہ کیوں کیا علی نے؟ کوئی مشاعرہ ہو رہا, بیت بازی ہو رہی ہے؟ کیوں کیا؟ آپ سے سوال کیوں کیا؟ ایک جواب جو مجھ جیسے ناقص العقل کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ علی بن ابی طالب کو ایک چیز کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہے, وہ کیا ہے؟ احوطہم برسول اللہ. رسول خدا کا سب سے زیادہ کائنات میں اگر کسی نے خیال رکھا ہے, عالم ظاہر میں رسول خدا کا علی نے خیال رکھا, عالم باطن میں شہزادی کونین نے. اب اس کی تشریح چھوڑ دیجئے, یہ دو ہستیاں جنہوں نے خیال رکھا. تو جب رسول خدا فرمائیں کہ برز الایمان کلو الی شرک کلے, پورا کا پورا ایمان جا رہا ہے, تو علی بن ابی طالب کی ذمہ داری ہے نا کہ اس حدیث کے معنی کو زندہ کر کے بتائے. اب ہے کوئی آپ کے سامنے جو عمر بن عبدالبت کے سامنے جاتے ہوئے اس طرح سے, اب کیا بات, بات ختم کیجئے. جنگ ہوئی شروع, مولا نے حملہ کیا, چت کیا اس کو, اس نے بڑی جسارت کی. علی ابن ابی طالب اتنے کچھ دیر ٹہلے, باہر سر کاٹ کے لائے, رسول خدا کی خدمت میں دیا. جب آ رہے تھے تو کسی بہت بڑی برگزیدہ ہستی نے کہا, لما اسلبت درعہ لیس فی العرب درع مثل درعہ. علی تم نے اس کی زرہ جو تھی پوری اتاری کیوں نہیں؟ عرب میں اس کی زرہ جیسی کوئی زرہ نہیں ہے. طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی قاتل کسی کو قتل کرتا تھا مقتول کو تو زرہ اتار لیتا تھا, اس کی زرہ ہوتی تھی. تو مولا نے کہا کہ شروع میں کیا بات کی تھی میں نے آپ سے؟ الایمان والحیاء. کہا کہ مجھے شرم آئی کہ مردہ کے جسم کو برہنہ کروں, مردہ کے جسم کو برہنہ کروں. عرب میں کسی کی زرہ ایسی نہیں تھی. یہ کیا مطلب آپ نے سن لیا؟ اب سنیے مولا کائنات کا شعر. لقد عففت عن اثوابه ولو انني. میں نے امر کے لباس کو اتارنے کے سلسلے میں پاکیزگی, عفت, پاک دامنی کا مظاہرہ کیا, اگرچہ ولو انني كنت المقترا بزني اثوابي. یہ جملہ کہنے دیجئے مجھے. فاطمہ زہرا کی عبادتیں چھوڑ دیجئے, ذکر فضول ہے بالکل, ہم ذکر کریں. فاطمہ زہرا کے روزے چھوڑ دیجئے, تقوی زہد عبادت چھوڑ دیجئے. فاطمہ زہرا نے جو بھوک کے عالم میں بھوکی رہتی تھی, اکثر گھر میں کہاں چوڑا جلتا تھا, فقر اور غربت نہیں تھا, سب بخشش ہو جاتی تھی. جو بھوک کے عالم میں, پیاس کے عالم میں, مدینہ کے اس گھر میں جو سر مبارک کو تکیے پر رکھا ہے نا استراحت کے لیے, اور ایک سانس اندر آتی ہے آدمی کی اور ایک سانس جاتی ہے, جو سانس اندر گئی ہے اس عالم میں, وہ ایک سانس اگر کائنات پر تقسیم کر دی جائے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا. یہ اجر فاطمہ زہرا کی عبادت. اچھا اب یہ دیکھیں, میرا عقیدہ ہے اور جوش جذبات نہیں ہے, یہ میرا عقیدہ ہے اور میرا ایمان ہے, ٹھیک ہے. مولا نے کہا لقد عففت عن اثوابه ولو انني كنت المقطر بزني اثوابي، میں نے اس کا لباس نہیں اتارا اگرچہ کہ میرا لباس اپنا اس حالت میں تھا کہ بالکل بوسیدہ ہو چکا تھا اور مجھے خود نئے لباس کی ضرورت تھی. حیا کس مرحلے پر ہے؟ کس مرحلے پر حیا ہے؟ کس مرحلے پر علی بن ابی طالب کا تقویٰ ہے؟ کس مرحلے پر زہد ہے؟ کس مرحلے پر ایمان ہے؟ اور یہاں پر شعر آپ کو بتاتا چلوں، آپ لوگ توجہ کے ساتھ سننا اور پھر مصائب کی طرف آؤں. عالم وقت عالم دوراں حضرت آیت اللہ العظمیٰ الحاج شیخ حسین وحید خراسانی، ان کا شعر سنیے آپ مولا کائنات کے بارے میں کیا کہا. فرماتے ہیں ایک درود بھیجیے مولا کائنات کی بارگاہ میں، عالم دوراں اور عالم وقت حضرت آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی کا شعر سنیے. فرماتے ہیں وحیدم من اگر در جرم و تقصیر، سگی بودم شدم در کوی تو پیر. بران خانی که یک عالم نشسته، سگی هم در کنارش پا شکسته. تو که قاتل به خانه خود بخانی، مپندارم که این سگ را برانی. فرماتے ہیں وحیدم من اگر در جرم و تقصیر، کہتے ہیں علی بن ابی طالب اے میرے مولا تیری بارگاہ میں جتنے بھی تیرے چاہنے والے ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ گناہگار یہ وحید خراسانی ہے تیرا. وحیدم من اگر در جرم و تقصیر، سگی بودم شدم در کوی تو پیر. 90 برس کی عمر میں، 85 برس کی عمر میں، 80 برس کی عمر میں شعر کا فرما رہے ہیں. علی اے علی ابن ابی طالب خوب توجہ سنیے گا، یہ وحید و خراسانی تیری گلی کا کتا ہے جو تیری گلی میں بوڑھا ہو چکا ہے. سگی بودم شدم در کوی تو پیر. فرماتے ہیں کہ اے علی ابن ابی طالب، اے علی ابن ابی طالب، تیرے دسترخوان پر پوری کائنات بیٹھ کر کھا رہی ہے، سگی ہم در کنارش پا شکستے. مجھ جیسا ایک کتا بھی جس کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے تیرے دسترخوان پر بیٹھ کے کھا رہا ہے. اے علی میری تجھ سے التجا یہ ہے، فرما رہے ہیں قبلہ، میری تجھ سے التجا یہ ہے تو کہ قاتل بخان خود بخانی، تو جو اپنے ملجم کو شربت پلا رہا ہے اپنے ہاتھ سے، اپنے قاتل کو بلا کر کھانا کھلا رہا ہے اپنے ہاتھ سے. مبندارم کہ ان سگرا برانی، تو مجھ جیسے کتے کو اپنے دسترخوان سے مت دھتکاری ہو، وحید خراسانی کو آخری وقت تک اپنے دسترخوان پر بیٹھا رہنے دیجو. یہ ہے ولایت، یہ ہے امامت کی معرفت، یہ ہے تجلی امامت. اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایسے تمام علماء کے لیے کہ جو ولایت ہم کو سکھانے، تمام کی تمام علماء مہاراج بلند آباد صاحب کے سلوات بھیجیے. بدل حجارت من صفاحت عقلہ، دوسرا مصرع اس شعر کا، کہا اس عمر ابن عبدالبود نے اپنی حماقت کی وجہ سے پتھروں کی پوجا کی، بتوں کی پوجا کی. وعبدت رب محمد بصوابی، اور میں نے اپنے عقل و شعور کی بنا پر محمد مصطفیٰ کے پروردگار کی عبادت اور اطاعت کی. یعنی کیا مطلب؟ رسالت سمجھنی علی سے سیکھی ہے، توحید سمجھنی علی سے سیکھی ہے. یہ نہیں کہہ رہا میں نے اپنے رب کی عبادت کی، فرما رہا مصطفیٰ کے رب کی عبادت کی. میرا تمہارا رب اور ہے، مصطفیٰ کا رب اور ہے. مصطفیٰ کا رب وہ ہے جو مصطفیٰ جانے، اس رب سے لو لگاؤ. اپنے ذہن کے تراشیدہ خداؤں کو مت مانو. ایک دفعہ آئے اور اس کے بعد یہ شعر مولا کائنات نے پڑھا، یہ مولا کائنات. اور آج علی ابن ابی طالب کے اس پوتے کا ذکر ہے کہ جس کا نام علی ہے. یا حضرت ولی اثر، آپ سب جانتے ہیں کہ کس کا ذکر ہونے والا ہے. 5 منٹ کی زحمت آپ کو اور ہے. صوت حسن سے اکبر مہرو نے دی اذان، ہر ایک کی آنکھ آنسو سے ڈب دبا گئی، گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی. عاشور کی صبح علی اکبر نے اذان دی. یہ میرا دل کہتا ہے کیونکہ علی اکبر کی آواز رسول اللہ کی آواز سے ملتی تھی. بیویاں خیمے میں موجود ہیں، یہ وہ عبادت گزار بیویاں ہیں، اذان کی منتظر. کب اذان ہو تو فجر کی نماز پڑھے. میرا دل کہتا ہے شہزادی زینب نے خواتین سے کہا ہوگا تم نے میرے نانا کی آواز نہیں سنی نا، سن لو نانا کی آواز. ایسے ہی ہوتی، میں کہوں گا بی بی تھوڑی دیر کی بات ہے، اب علی اکبر کا چاند سا چہرہ مٹی میں ملنے والا ہے. شیخ عباس قمی نے لکھا ہے
کہ اکبر اور عباس جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ کوٹھوں میں چڑھ کے زینوں میں چڑھ کے ان شہزادوں کے حسن جمال کا مظاہرہ دیکھتے تھے. میں کہوں گا شیخ عباس خبی سے, اے جناب شیخ عباس خبی, جب اجنبی اتنی مہمیت کے ساتھ دیکھتا ہوگا تو ماں اور بہنوں اور پھوپھیوں کے دل کا کیا عالم ہوگا. ایک دفعہ آشور کا سورج بلند ہوا, دوست گئے, انصار گئے, ساتھی گئے. ایک دفعہ بنی ہاشم کی قربانی کا وقت آیا, آشور میں آپ سنیں گے نا تقدم بلدی, آپ سنتے ہیں نا تقدم بلدی, کربلا ہو چکی تیار تقدم بلدی, یعنی اب رسول کے خون کی قربانی کی باری آئی. ایک دفعہ علی اکبر آئے, تاریخ کہتی ہے کہ جو بھی آیا رخصت مانگنے کے لیے حسین نے تعلل میں کام لیا, لے تو لال سے کام لیا, کہا ماں سے مل کر آؤ, اجازت لے کر آؤ, لیکن جب علی اکبر آئے تو لے تو لال سے کام نہ لیا. ایک آیت پڑھی, اتنا اللہ اصطفیٰ آدم ونوحاً وعلى ابراہیم وعلى ابراہیم وعلى العالمین, خدا نے منتخب کیا آل عمران کو, یہ آل عمران کی قربانی ہے. اکبر گھوڑے پر بیٹھے, گھوڑے پر بیٹھنے سے پہلے ایک واقعہ ہوا, جاؤ بیٹا خیمے میں بہنوں سے مل کر آ جاؤ. خیمے میں کیا ہوا مجھے نہیں پتا, مورخ نے لکھا ہے کہ کبھی اکبر کا قدم باہر نکلتا تھا کوئی ابا کا دامن کھینچتا تھا, کوئی خبا کا دامن کھینچتا تھا, وہاں محبت آ, وہاں علی کی صدائے. اب ایک سوال کروں گا آپ سے, یہ بیویاں خیمے سے باہر کیوں نہیں نکل رہی تھی؟ اس لیے کہ خیمے سے باہر لشکر یزید بھی ہے, امامت بھی ہے. میں کہوں گا اے شہزادیوں, تمہیں اپنے پردے کا کتنا مان تھا. اور ایک دفعہ علی اکبر کے پاس آئے, کہا بھائی ہے بہن, اب اکبر کو مت روکو, اب جانے دو, یعنی اب اکبر کو جانے دو شہادت کے لیے. اکبر آئے, گھوڑے پر سوار ہوئے, حسین نے کس طرح رخصت کیا مجھے نہیں پتا. ایک دفعہ دھیرے دھیرے گھوڑے کو پڑھاتے ہوئے مفتل کی جانب گئے, رجس پڑا, حملہ کیا. پہلے حملے میں دسیوں جہنمیوں کو واصل جہنم کیا. 30,000 کا لشکر ہے, ام لیلہ کا چاند ہے, وہ چاند کہ جس کے بارے میں حسین نے داڑھی کو ہاتھ میں لے کر کہا ہے, پروردگار گواہ رہیوں لقد برز الیہم شام. میں کہوں گا یا علی, آپ کے بارے میں رسول خدا نے کہا تھا برز الایمان کلو الی الشرک کلہ, آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے برز الیہم شام. اس بروز میں, اس برازہ میں کتنا فرق ہے. وہاں پر آپ عامر کو قتل کرنے کے بعد رسول کے پاس آگئے تھے نا, آپ کے گھر کی خواتین کی مدد کے لیے مدینے کے لوگ موجود تھے, لیکن ذرا پوچھئے اپنے بیٹے حسین کے دل سے آ کر برز الیہم شام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا وکلما اشتقنا الی زیارت نبیک نظرنا الی وجهی بار الہ. ہم اہل بیت کو جب بھی تیرے رسول کے چہرے کی زیارت کی طلب اٹھتی تھی, ہم علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے. بس علی اکبر گئے, دسیوں جہنمیوں کو واصل جہنم کیا, گھوڑے کی باگے موڑی. یہ کیا ہوا بیٹا؟ ایڑ لگاتے ہوئے بابا کے پاس آئے, حسین قریب آئے, کہا بابا ثقل الحدید اجہدنی ولا عطش قد قتلنی فحلل شربۃ من الماء سبیل. بابا یہ زرہ کی جو بھاری پن ہے نا, یہ ہلاک کیے ڈال رہی ہے, پیاس کی گرمی تشنگی کی وجہ سے مارے ڈال رہی ہے, پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے؟ روایت آپ کو پتا ہے نا, حسین نے اپنی زبان منہ میں رکھی, عقیق کی انگوٹھی دی. شیخ عباس قمی نے یہ واقعہ لکھا, اجر پہنچے شیخ عباس قمی کو. فرماتے ہیں شیخ عباس قمی صفین میں یہی واقعہ ہوا, محمد حنفیہ گئے حملہ کر کے واپس آئے, قلب لشکر میں آئے, علی بن ابی طالب نے مشکیزہ اٹھایا, اپنے ہاتھوں سے محمد حنفیہ کو پانی پلایا, بچا ہوا پانی زرہ پر ڈالا. بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا حملہ کر کے آیا, دھوپ کی شدت ہے, حلق خشک ہو گیا ہوگا, پانی پی لے. بچا ہوا پانی زرہ پر کیوں ڈالا؟ زرہ گرم ہو جاتی ہے, تجھے اذیت نہ ہو. میں کہوں گا اے علی بن ابی طالب, ذرا کربلا کے میدان میں آئیے, علی اکبر نے پانی کو اس لیے نہیں مانگا کہ زرہ پر ڈالا جائے, ارے پانی کا ایک گھونٹ دے دیجیے, ام لیلہ کا چاند حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں. کہا بیٹا پانی نہیں ہے جاؤ, امید یہ ہے کہ تمہارے جن تمہیں کاسے ہو پھنسے سراب کریں. علی اکبر دوبارہ گئے, حملہ کر رہے ہیں, کئی پہر کی بھوک و پیاس ہے, اب شہزادے کے بدن میں طاقت نہ رہی, تیر تلوار جیسے لگے, زخموں سے بھل بھل خون بہا. جب خون بہا نا, نقاہت تاری ہوئی, شہزادے کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹی, تلوار زمین پر گری. مقتل کے الفاظ ہیں, علی اکبر نے دونوں باہوں کو زلجنا کی گردن میں حمایت کیا, سر کو گھوڑے پر بس ایک دفعہ جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری، پیسے مارے، تیر مارے، علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، یا بابا علیک منی سلام، بابا اکبر کا سلام ہو، فحمل علی القوم کلیس الغضبان۔ حسین نے بکھرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کیا، ایک دفعہ آئے دوڑتے ہوئے، مقتل کے الفاظ ہیں، پتھر سے ٹھوکر لگی، زہرا کا لاڈلا گھٹنوں کے بل چلتا ہوا آیا، حسین رد جنازے کے پاس بیٹھے، فوضا خد کا حوالا خد، کبھی دعویٰ رخصار رکھا، کبھی بہوا رخصار رکھا، کلیجے میں ہو کچھ ہوئی ہے، کس طرح علی اکبر کو لپٹائے، دعویٰ رخصار، کبھی بہوا رخصار، ایک دفعہ علی اکبر کی روح بدن سے جدا ہوئی، بنی ہاشم کے جوانوں آئے اپنے بھائی کا لاشا لے کر جائے، مولا ارے حبیب کا لاشا خود اٹھایا، ساتھیوں نے لاشوں کو خود اٹھایا، اکبر کا لاشا خود کیوں نہ اٹھایا، شاید جواب دے، لاشا جوان کا ہے، باپ بوڑھا ہے، ایک اور ذمہ داری ہے ابھی۔ لاشا آیا، گنج شہیدہ میں خیمے کے باہر رکھا گیا، ایک معظمہ کو خبر پہنچی اکبر شہید ہو گئے، وہ بیوی دوڑتی ہوئی آئی، برقع پوش معظمہ اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پر گرا دیا، حسین نے بڑے پیار سے بازو پکڑ کر اٹھایا، کس طرح سے دلاسہ دیتے ہوئے خیمے میں لے کر گئے۔ راوی کہتا ہے میں یزید کے لشکر میں موجود تھا، میں نے کہا یہ برقع پوش معظمہ کون ہے جس کو حسین نے بڑے پیار سے بڑی محبت سے شانے پکڑ کے اٹھایا لے کر گئے، کہا تو نہیں پہچانا، کہا کہ مجھے نہیں پتا برقع پوش معظمہ ہے، کہا یہ علی کی بیٹی فاطمہ حسین کی بہن اکبر کی پھوپھی زینب ہے، میں کہوں گا بی بی زینب کی بارگاہ میں، میں کہوں گا امام حسین کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے، اے شہزادی میری شہزادی، یہ عاشور کا دن ہے، مولا نے محبت کے ساتھ لاشے سے جدا کیا، خیمے میں بھیجا، وہ 11 محرم ہوگی، جب تازیانوں سے پوچھ، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائد مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، بالمالك جو ممدن ممدنات، جو ازادار، جو مسلمان، جو جس طرح سے بھی سید الشہداء کی ازداری مصروف ہے، کسی بھی فرقے، کسی بھی مذہب، کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہے، پروردگار اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، اہل محلہ کی حاجتوں کو پورا فرما، یہاں پولیس کے جوان، رینجرز کے جو جوان موجود ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، پریشانیوں سے نجات دے، یہ جو والنٹیئرز ہیں ہمارے عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے، پروردگار ان کی تمام مشکلات کو دور فرما، ان کی عزاداری کو قبول فرما، پروردگار حضرت ولی اثر کی بارگاہ میں اس عزاداری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو مومن مومنہ جس دعا کو دے گا، جس نے دعا کی درخواست کی ہے، پروردگار اس کی دعاؤں کو قبول فرما، دعاؤں کی قبولی کے لیے بلند آواز سے درود بھیج دیجیے۔